جزاك الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوية كشرح قدس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه فرماته: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. إلى جنتكم الله تعالى كدي دار نصيب هوني كي عقيدة پر اس شخص کا ایمان صحیح نہ کہلائے گا جو اس دیدار کو وہمی کہے یا اپنی فہم سے کوئی دوسری تعویل کرے. رؤیت باری تعالی اور دیگر تمام صفات باری تعالی میں صحیح تعویل یہی ہے کہ تعویلات کو ترک کر کے کتاب و سنت کو تسلیم کر لیا جائے، اور یہی مسلمانوں کا دین ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی اپنی بات اور اپنا عقیدہ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے تعلق سے جنت میں، اور پچھلے دو دروس میں ہم نے صحیح منہج کو بیان کرنے کے بعد بعض باطل مناہج کا رد بھی کیا ہے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے دو باطل منہج بیان فرمائے تھے اس تعلق سے. کون سے ہیں دو؟ کسی کو یاد ہے؟ پہلا ہے، دوسرا اہل کلام ہے. پہلا کون سا تھا؟ یعنی ایک خاص منہج کی رد کیا گیا ہے. تاویل تو ابھی بیان نہیں کیا، تاویل تو آج کا درس ہے. عقل بھول گئے. پہلا منہج عقل تھی کہ عقل نقل پر مقدم کرنے والوں کی تردید کی، بڑے خوبصورت دلائل اور چند مثالیں بیان کرتے ہوئے. اور پھر دوسرا باطل منہج تھا جس کا رد کیا گیا، اہل الکلام، الکلام علم الکلام اور اہل الکلام کا منہج. آج کی نشست میں امام صاحب ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، شاید وقت نہ ملے کہ میں امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے بات کر سکوں، لیکن انشاءاللہ کے درس میں ہو سکتا ہے یہیں سے شروع کریں ہم، اور اگر کچھ وقت ملے گا تو ابھی آج ہی کچھ بیان کر دیں گے. تیسرا باطل منہج جس کی بنیاد پر اہل بدعت نے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا رد کیا ہے، وہ ہے التأویل. تأویل کیا ہوتی ہے؟ تأویل کی حقیقت کیا ہے؟ تأویل کا معنی کیا ہے؟ قرآن اور سنت میں تأویل کس معنی سے بیان ہوئی ہے؟ علماء کے نزدیک تأویل کیا ہے؟ اور اہل باطل اہل بدعت کے نزدیک تأویل کیا ہے؟ دلائل اور مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس جملے کے تعلق سے امام الشیخ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. علامہ ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہونے کے عقیدے پر اس شخص کا ایمان صحیح نہ کہلائے گا جو اس دیدار کو وہمی کہے یا اپنی فہم سے کوئی دوسری تعویل کرے. جیسا فرماتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی صفت کے تعلق سے یوں گمان کیا کہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، اس لیے اس صفت کا انکار کر دیا. اپنے محض اپنے وہم کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر اس نے سوچا، اس کے عقل نے کہا اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے جنت میں مومنوں کے لیے، تو پھر اس سے سمت لازم آتی ہے، اور اس سے پھر جہت لازم آتی ہے، پھر جسم لازم آتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے، حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ اس کا محض ایک ذہن میں ایک ذہنی بات ہے، ایک گمان ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں، اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فہم جو اس نے سمجھا ہے ان نصوص سے جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، خاص طور پہ رؤیت کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے تعلق سے، تو اس کی فہم نے اسے یہ کہا ہے، یہ اس نے یوں سمجھا ہے کہ جو ظاہر ہے اس کے خلاف معنی لازم ہے. ظاہراً جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، الی ربہا ناظرہ، پچھلے درس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ الی کے ساتھ جب نظر کا لفظ آ جائے تو حقیقتاً دیکھنے کو ہی کہتے ہیں عربی زبان میں، لغت کے اعتبار سے اس کی وضاحت کر چکے ہم. تو اللہ تعالیٰ واضح طریقے سے بیان فرما رہا ہے کہ آنکھوں سے لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے. اہل تاویل نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس آیت سے مراد وہ نہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کچھ اور مراد ہے. کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے. اور یہ جو تاویل انہوں نے بیان کی ہے کہ یہ معنی مراد ہے، معنی مراد نہیں ہے، یہ عربی جو لفظ جو معنی ہے اس کے مخالف کوئی اور معنی انہوں نے سمجھا ہے. اگر یہی معنی سمجھتے جو عربی واضح ہے، ظاہر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے، تو کبھی بھی اس کو تبدیل نہ کرتے، کیونکہ سمجھ میں خلل ہے، اس خلل کی وجہ سے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں دار السلام جنت ہے، کیونکہ شیخ صاحب نے کیا فرمایا وَلَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ بِرُؤْيَةِ لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ. دار السلام کیا ہے؟ جنت ہے. شیخ صاحب فرمایا دار السلام جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار اہل ایمان کے لیے جنت میں حق ہے، اور جس نے بھی اپنے وہم کی بنیاد پر یا تاویل کی بنیاد پر اس کی نفی کی ہے، اس کی حقیقت کی نفی کی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے نہیں کیا، محض اپنی فکر، سمجھ، نظریے اور اپنی فہم کی بنیاد پر خود سمجھنا چاہا، تو ایسا ایمان درست نہیں ہے، اسے ایمان نہیں کہتے. پھر آگے فرماتے ہیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، یعنی اسماء صفات کے تعلق سے، اس پر ایمان لانا اور تسلیم 100% کرنا لازم ہے. تسلیم وہ یسلم و تسلیما، جیسا بار بار اسے کو دوہرا رہے ہیں. اور ان میں سے رؤیت کا ذکر بھی ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ایمان لے کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ذکر بھی ہے جنت میں. اور ہم کبھی بھی وہ ویسا معاملہ نہیں کرتے نصوص کے ساتھ، قرآن سنت کی نصوص کے ساتھ، جیسا کہ اہل بدعت نے کیا ہے. ہم اقرار کرتے ہیں اور جیسے بیان کیا گیا ہے اس پر ایمان لے کے آتے ہیں. اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا، جنت میں داخل ہونے سے پہلے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اہل ایمان کریں گے. اور حقیقی دیدار جو ہے وہ مومنوں کے لیے جنت میں ہوگا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمارا ایمان ہے اس چیز پر. اور یہ دیدار کیوں ہوگا، اس کی وجہ کیا، کیا حکمت ہے اس کی؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صاحب الفوزان حفظہ اللہ، اکراما له لهم حيث آمنوا به في الدنيا ولم يروه. سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے اکرام ہے، انعام ہے، احسان ہے، کہ دنیا میں ایمان تو لے کے آئے تھے لیکن دیدار نہ ہو سکا، جس کو دیکھ نہ سکے، ساری زندگی ایمان لے کے اور یقینی ایمان. تو کیا ریوارڈ ہونا چاہیے، کیا جزا ہونی چاہیے؟ الجزا من جنس العمل، ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے, ویسے پاؤ گے. جب زندگی ساری بغیر دیکھے غیب کی بنیاد پر اپنی جان بھی دے دی, یعنی اتنا کوئی یقینی ایمان ہوتا ہے, کسی کو آپ نے دیکھا نہیں ہے اور آپ جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں, دنیا قربان کر دی ہے, حرام اور حلال کیا, زندگی ساری حلال پہ گزاری, اگرچہ ایک وقت کا کھانا بھی اس سے مشکل سے تھا, لیکن حرام تک ایک قدم نہیں بڑھایا. کس کے لیے؟ اس رب کے لیے جس کو دیکھا نہیں دنیا میں. اور جب جنت میں داخل ہو گیا ہے اور سارا انعام اور احسان جو ہے نعیم حاصل کر لیا, ایک چیز باقی رہ گئی جو دنیا میں پوری نہ ہو سکی. اب جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوتی نا, تو اللہ تعالیٰ اپنا انعام اور احسان کے تمام کرتے ہوئے اپنا دیدار کرے گا جنت میں. پس یہ لوگوں کو عقلوں کو ہو کیا گیا, لوگ اس چیز کو مانتے کیوں نہیں؟ عجب بات ہے, جو نظر نہیں آتا وہ جو نظر آتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے جنت میں میرا دیدار ہوگا, تو یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی یا نقص ہے؟ جب رب سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تو اسی میں کمال ہے. نقص ہوتا تو نہ تو کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا اور نہ کبھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں کما ترون القمر لیلۃ البدر اشارہ کر کے, چودھویں کے چاند طرف اشارہ کر کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ, چاند کو دیکھ رہے ہو نا؟ عرض کر, جی ہاں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دیکھیں, کوئی دقت محسوس ہو رہی کسی کو؟ نہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں, مکمل وضاحت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. جس کی آنکھیں کمزور ہیں وہ بھی چاند کو دیکھ سکتے ہیں نا, کہ آسمان میں کچھ چمک رہی ہے, کوئی گول چیز دور سے چمک رہی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم ضرور اپنے رب کا دیدار کرو گے جنت میں جیسے اس چاند کو تم دیکھ رہے ہو. اسے بڑھ کر بھی الفاظ اور ہوتے, آگے دیکھیں گے انشاءاللہ کیسے شیخ صاحب نے کہاں سے پکڑا ہے, تاویل جو ہوئی ہے, تاویل کی بنیاد کو توڑ کے رکھے ان کے سامنے اور ثابت کیا اس کو. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صالح الفوزان, وعلیہ دین المسلمین, اس جملے کے تعلق سے, یہی مسلمانوں کا دین ہے. کیا ہے؟ وہو الایمان والتسلیم. تیسرا راستہ تو ہے نہیں نا, ایک ایمان کہے, ایمان لے کے, جب یہ کہا کہ میں ایمان لے کے آیا ہوں تو فوراً سر جھکا دے, پھر نہ عقل کام کرتی ہے اور نہ کوئی اور چیزیں کام کرتی ہیں. عقل کس اعتبار سے کام نہیں کرتی؟ کہ عقل اب اس کے آگے یہ حد ہو چکی, لگ چکی, اس کے آگے ہماری عقل جا نہیں سکتی. اللہ نے فرما دیا ہے, ہم نے کہا آمنت و صدقت, سر جھکا دیا, بات ختم ہو گئی. اسی کہتے ہیں دین اسلام, الایمان والتسلیم لما جاء عن اللہ ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. کس چیز پر ایمان اور تسلیم؟ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور محض اپنے فہم, اپنے وہم, اپنے تاویلات باطل کے بنیاد پر ہم ان معاملات میں پڑتے ہی نہیں ہیں, اور نہ ہی تحریفات والا کی بنیاد پر. یہ دین اسلام ہے. ہاں, جو غیر مسلموں کا دین ہے اس میں تو عقل کو استعمال بھی کیا گیا ہے, اس میں اپنے فہم اور اپنے نظریات کو بھی شامل کیا گیا ہے, تاویلات باطل, تحریفات والا بھی کی گئی ہیں, لیکن جو دین اسلام ہے وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور قائم رہے گا. کس بنیاد پر؟ الایمان والتسلیم. سلامت اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں یہود و نصارہ کو دیکھ لیں آپ, یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سمجھ سر جھکانا سیکھا؟ اگر احبار یہود اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے جو تورات میں ان کو ملا اپنا سر جھکانا جانتے ہوتے, کبھی تحریف ہوتی؟ ابتدا تحریف نہیں تھی, انتہا تحریف تھی. ابتدا کیا تھا؟ عقل نہیں مان رہی. ہم کیسے مان لیں اس بات کو؟ مشکل ہے. تو کیا کرنا ہے؟ تاویل ڈھونڈتے ہیں. تاویل ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے خیال, اپنے فہم کے مطابق نص کی تاویل کر دی. آپ رجم کی مثال لے لیں, جیسے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے, یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب ایک یہودی آیا اس نے کہا کیا ہمارے تورات میں بھی رجم موجود ہے کہ سنسار کرنا, پتھر مار کے قتل کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں موجود ہے. تو اس یہودی نے کہا نہیں ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے کے آؤ تورات, لے کے آؤ. تو یہودی لے کے آیا, اور یوں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے. عجب بات دیکھیں آپ, سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جرات دیکھیں یہودیوں کی. اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ امی ہیں. پڑھنے کے نہیں جانتے لیکن علماء کے سردار ہیں. اچھا, یہ یہودی نے پڑھنا شروع کیا. جب رجم کے لفظ ہے نا, اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیے, یہاں سے بھی پڑھا اور آگے بھی پڑھ لیا, جو ہاتھ نہیں تھے اس کو نہیں پڑھا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں, کہتے یہ پڑھو, یہ کیا لکھا ہوا ہے. اس میں رجم کی آیت موجود تھی. تو تعویل سے بات کا آغاز ہوا آہستہ آہستہ, کیونکہ عقل نہیں مانا. تو پھر راستہ تعویل کا آیا, پھر تحریف کا راستہ آیا, اور ابھی تو ہاتھ رکھا ہے نا, پھر اگلی دفعہ جو ہے ہاتھ اٹھایا اور اسے کو نکال ہی دیا. نہ رہے گی بات, نہ کوئی ہاتھ اٹھا کے پھر نیچے ہمیں پکڑے گا. اس طریقے سے تورات کی تحریف کا آغاز اسی باطل تعویل کی بنیاد پر تحریف سے ہوا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ کی تحریف نہیں کر سکتا, تبدیل ہو نہیں سکتا, زیر و زبر نہیں تبدیل ہو سکتا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لیکن اہل بدعت نے بڑی کوشش کی ہے, حرف کو یا زیر زبر کو تبدیل تو نہ کر سکے, لیکن معنی کو تبدیل کیا کہ نہ کیا, معنی کو تبدیل کر کے تحریف کی ہے. اور آج بھی ان کی کتابوں میں پڑھ لیں آپ, واللہ تعجب ہوتا ہے, سینہ تان کے لکھتے ہیں کہ استوا کا معنی استولا بھی ہے اور ہاتھ کا معنی قدرت بھی ہے. یہ تحریف ہے کہ نہیں معنی کی؟ معنی کی تحریف ہے. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں اگلی سلائیڈ, امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ومن لم يتوقد النفی والتشبیہ زل ولم يصب التنزیہ. جو شخص جناب باری تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنے سے اور صفات کو مشابہت مخلوق قرار دینے سے نہ بچا, وہ گمراہ اور تنزیہ کے راستے پر نہ چلا. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. باری تعالیٰ وحدانیت کی صفات سے اور منفرد اوصاف سے متصف ہیں, مخلوق میں کوئی اس جیسے صفات والا نہیں. ان جملوں کے تعلق سے الامام المحدث محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ اس لیے امام صاحب نے فرمایا ہے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی صفت کی نفی کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, معتزلہ میں سے یا ان کے علاوہ دوسرے گروہوں میں سے, وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفت کی نفی کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تقدیس کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو عیب سے پاک کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا عیب میں سے ہے, نعوذ باللہ. اس میں اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ کہ تشبیہ لازم آتی ہے. جیسے مخلوق کا دیدار کرتا ہے, اگر ویسے مخلوق نے خالق کا دیدار کر دیا, دونوں پھر برابر ہو گئے. علامہ البانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ زلل ہے اور زیغ ہے اور ضلال ہے, خطا ہے. زلہ کہتے ہیں پاؤں پھسلنے کو, کسی پاؤں پھسلا ہے, خطا ہوئی ہے. اور زیغ ہے, حق سے دوری ہے, ضلال ہے, گمراہی ہے. کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیوں یہ چیزیں ہیں ساری, خطا ہے, حق سے دوری ہے, گمراہی, وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تنزیہ اور عیب سے پاکیزگی اس طریقے سے ہو یا اس طریقے سے ہو جس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے, اگر اسماء و صفات کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ذکر نہ فرماتے. تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کر رہے ہیں, اور ان کے نزدیک تنزیہ کا معنی یہ ہے, البدعت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی تقدیس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صفات کمال کا انکار کر دیں, اور ان میں سے ان صفات کمال میں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی شامل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ جو معدوم ہے نا معدوم وہی ناقابل دیدار ہے. سبحان اللہ. اب معدوم کو دیکھ سکتے ہیں؟ جس کا وجود ہی نہ ہو اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ تو جس کا وجود ہے اور وہ یہ بھی کہے کہ میرا دیدار ممکن ہے بلکہ میرا دیدار یقینی ہوگا اس کی بات نہیں ماننی چاہیے. جیسا فرماتے ہیں معدوم کا دیدار نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے. تو کمال اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں قرآن اور سنت میں جس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی شامل ہے ان صفات پر مکمل یقین ہونا چاہیے. یہ ایک طرف کا گروتھ ہے جو نفی کرتے ہیں تعطیل کرتے ہیں جو افراد سے کام لیتے ہیں جو تفرید سے کام لیتے ہیں یعنی جو حق سے کم عمل کرتے ہیں. والمشبہ دوسرا گرو جس نے تشبیہ کی ہے انہوں نے کوئی تشبیہ کی ہے شیخ صاحب علامہ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان سے بھی یہ خطا ہوئے ان کو بھی پاؤں پھسلے غلطوں سے بھی ہو کیوں کیونکہ وہ غلو کر بیٹھے حد سے گزر گئے کس چیز میں اللہ تعالی کی اسماء و صفات اللہ تعالی کی صفات کے اس بات میں غلو کر بیٹھے اور خالق کی مخلوق سے تشبیہ کر بیٹھے. اور حق کیا ہے شخص فرماتے ہیں بینہا اولا وہا اولا حق ان دونوں کے بیچ میں ہے. کیا ہے؟ اثبات بدون تشبیہ و تنزیہ بدون تعطیل. اثبات ہے اقرار ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی صفت کا لیکن تشبیہ کے بغیر. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنت میں مومنوں کا دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ کا لیکن کیسے کریں گے اللہ اعلم. کیا مخلوق جیسے کریں گے ہم نہیں جانتے لیکن یہ یقینی ہے کہ مخلوق جیسے دیدار ہو ہرگز نہیں ہوگا جیسے کہ مخلوق کا مخلوق سے دیدار ہوتا ہے کیونکہ تشبیہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ممکن نہیں ہے. اچھا یہاں پہ شیخ صاحب بار بار تشبیہ کا لفظ بیان فرما رہے ہیں وہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ لفظ تمثیل تشبیہ سے زیادہ بہتر اور قوی ہے. خود شیخ صاحب نے فرمایا ہے کیونکہ تمثیل میں ہر قسم کی تشبیہ کی نفی نہیں ہوتی. تشبیہ تو اب موجود اللہ موجود ہے نا مخلوق بھی موجود ہے تشبیہ ہے کہ نہیں وجود کے معنی کے بنیاد پر دونوں موجود ہیں لیکن کیا ایک جیسا وجود ہے تو تمثیل اور تشبیہ میں فرق ہے. اور جو صحیح لفظ جو شیخ صاحب نے محققین علماء نے بیان فرمایا وہ ہے جس کی قرآن مجید میں بھی ذکر ہے قرآن مجید کس چیز کی نفی ہے بارک اللہ لیس کمثلہ شیء تشبیہ کی نفی نہیں کی گئی تاکہ اہل باطل جو ہیں کل کو یہ نہ پکڑے کہیں گے پھر جو اللہ کو نہیں مانتے پھر اللہ بھی موجود ہے مخلوق بھی موجود ہے پھر تو ہمیں تشبیہ تو آ گئی ہے لفظی تشبیہ تو ہے نا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے احکم الحاکمین کا فرمان ہے کوئی بھی شخص جتنی بھی بڑا عالم ہو عربی زبان کا اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک صورت تو بنا کے دکھائے. یا اہل باطل ابھی تک لگے ہوئے پیچھے کہ کہیں سے کوئی ان کو کوئی گر مل جائے کوئی کہیں سے سراغ مل جائے کہیں سے وہ قرآن مجید کی ایک آیت یا ایک سورت کہ وہ یعنی نفی کر سکے یا اسے باطل ثابت کر سکے ابھی تک کسی کی ضرورت نہ ہوئی اور نہ کبھی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس میں کوئی بھی تبدیلی کر نہیں سکتا. کسی کی تبدیلی کب نہیں ہوتی؟ جب وہ 100% پرفیکٹ اور یقینی ہو کہ اس سے بہتر کوئی بھی دوسرے الفاظ ہے ہی نہیں پوری دنیا میں. تو ایک ہی راستہ ہے اثبات بدون تشبیہ. ہم اقرار تو کرتے ہیں تشبیہ تمثیل کے بغیر اور ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تنزیہ بھی کرتے ہیں لیکن تعطیل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی جو تقدیس اور پاکیزگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکار سے نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکار سے مزید اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہوتی ہے تنزیہ نہیں ہوتی. اور شیخ صاحب علم البان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا کہ معطل جو ہے وہ عدم کی عبادت کرتا ہے. معطل کہتے ہیں انکار کرنے والے کو جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکاری ہے وہ عدم کی عبادت کرتا ہے اور جو مجسم ہے جو تشبیہ اور تمثیل جو حد سے گزر جاتے ہیں اور تشبیہ اور تمثیل کے قائل ہیں وہ صنم بت کی عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے کہ میانہ روی بہت ضروری ہے اس معاملے میں، تعطیل اور تشبیہ کے بیچ میں. تعطیل بھی گمراہی ہے اور تشبیہ بھی گمراہی ہے، اور حق دونوں کے بیچ میں ہے. جو بھی غلو سے کام لیتے ہیں اور وہ اس غلو کو تنزیہ سمجھ بیٹھتے ہیں تو تعطیل لازم آتی ہے. بڑی پیاری بات ہے، جو بھی غلو سے کام لیتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرنا چاہتے ہیں، حد میں نہیں رہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیس کی بھی حق تو حد ہے کہ نہیں؟ شریعت نے ہمیں حدود بتائی ہیں نا. دین اسلام جو ہے وہ حدود کا دین ہے، حدیں لگی ہوئی ہر چیز کی. جو بھی حد سے باہر جاتا، حد پار کرتا ہے، وہ گمراہ ضرور ہوتا ہے. تو حد کے اندر حق ہے، حد سے باہر باطل ہے. حد کے اندر ہدایت ہے، حق سے باہر گمراہی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جس نے بھی یہ راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ میں غلو کر لیا، اور غلو کیا ہے تنزیہ میں، کہ اسماء و صفات کا انکار کر لیا. یہ حقیقتاً یہ تنزیہ ہے اللہ تعالیٰ کی، تقدیس ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ حقیقتاً کیا ہے؟ یہ حقیقتاً تنقیس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تنقیس کرنا گمراہی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جس نے بھی غلو سے کام لیا اللہ تعالیٰ کی تنزیہ میں اور تسبیح میں، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے، جیسا کہ معطلہ نے کیا، انکاری گروہ نے. اور جس نے بھی اثبات میں غلو کیا ہے، یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں، جس نے بھی اثبات میں اللہ تعالیٰ کے صفات، اسماء و صفات کے اقرار میں غلو سے کام لیا ہے، وہ تشبیہ کے حد تک پہنچ جاتا ہے اور تمثیل اور تشبیہ کر بیٹھتا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ جیسا فرماتے ہیں بل یعتدل، اعتدال میان روی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز ثابت کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے لیے ثابت کیے ہیں اسماء و صفات میں سے، لیکن ان چار شرطوں کے ساتھ، بغیر تشبیہ ولا تمثیل وبغیر تعطیل ولا تکیف. هذا هو الصراط المستقيم المعتدل، یہ صراط مستقیم ہے جو راہ اعتدال ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شبیہ نہیں، کوئی بھی مثل نہیں، اور کوئی بھی ساجھی نہیں اللہ تعالیٰ کا. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، اس جملے کے تعلق سے، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صفات الوحدانية کیا ہیں جانتے ہیں؟ صفات وحدانية شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. بأن الله واحد لا شریک له، کس چیز میں؟ لا فی ربوبیته، اللہ تعالیٰ ربوبیت میں کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کا. ولا فی الوہیته، انہیں اللہ تعالیٰ کے عباد میں کوئی شریک ہے. ولا فی اسمائه وصفاته، انہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات میں کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک ہے. فهو واحد فی کل هذه الحقائق، اللہ تعالیٰ ایک ہے ان تین حقائق میں. اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، واحد سچا معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جیسے کسی کے اسماء و صفات بھی نہیں ہے. کیونکہ جیسا فرماتے ہیں موصوف بصفات الوحدانیہ، جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ کی، چاہے ربوبیت کی ہو، چاہے الوہیت کی ہو، چاہے دیگر جو عام اسماء و صفات ہیں، کوئی بھی مخلوق میں سے ایسی صفت پا ہی نہیں سکتا، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو یا جن ہو یا انس ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو، کوئی بھی مخلوق. جب مخلوق ہے تو اس کی صفات مخلوق والی صفات ہے، اس کا مقام مخلوق والا مقام ہے. خالق کا درجہ کبھی بھی کوئی مخلوق پا نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ واحد ہے، اور صفات الوحدانیہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. منعوت بنعوت الفردانیہ ليس في معنى احد من البریہ، آگے اسی کو شیخ صاحب صالح حفظہ اللہ اسی معنی کو مزید تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو صفات الکمال ہے، اور نعوت بنعوت الجلال ہیں، کوئی بھی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ جیسا نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہی کی شان کے لائق ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں. اور مخلوقین کے صفات, مخلوقین کے اسماء اور صفات جو ہیں وہ مخلوق کے لیے خاص ہیں, مخلوق کے لائق ہیں, جیسے مخلوق ہے ویسے ہی ان کے نام اور صفات ہیں. اور اس سے آپ کو حق واضح ہو جاتا ہے, اس بات سے حق کی وضاحت ہو جاتی ہے اور سچائی بھی سامنے آ جاتی ہے, اور جو راستہ ہے راستہ اعتدال جو واضح ہو جاتا ہے, جو معطلہ اور مشبہ کے طریقے سے دور ہے, اور جو شخص اس راستے پہ چلتا ہے اس راہ اعتدال پہ چلتا ہے وہ تعطیل اور تشبیہ کے راستے سے بری ہے. یہ تھے شیخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظہ اللہ, اس جملے کے تعلق سے انہوں نے یہ باتیں فرمائی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ, شروع سے دار السلام کے جملے کے تعلق سے جو شروع سے شیخ نے بیان فرمایا ہے, ولا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار السلام لمن اعتبر منهم بوهم او تاول بفهم, اس جملے کے تعلق سے اور آخر تک فرماتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں معتزلہ کے رد کی طرف, کہ رد ہو رہا ہے معتزلہ کا, اور جو ان جیسی بات کرتے ہیں ان کے نظریات کو اپناتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نفی کرنے والے, اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کرتے ہیں تمثیل کرتے خالق کی مخلوق سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک تم لوگ اپنے رب کا دیدار کرو گے جس طرح تم اس چاند کو, یا جس طرح تم چاند کو جب وہ چوندوی کا ہوتا ہے لیلۃ البدر میں آپ دیدار کرتے ہو, متفق علیہ حدیث میں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. جیسا فرماتے ہیں امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کاف التشبیہ کس طریقے سے ما مصدریہ اور اس موصول کے ساتھ بیان فرمایا ہے, جس سے واضح دلیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً دیدار مقصود ہے, جسے کوئی بھی اور احتمال دور ہو جاتا ہے. کیا یہ ممکن ہے کوئی شخص اس حدیث سے یہ معنی اخذ کرے جیسے کہ بعض معتزلہ نے اور بدعت نے کہا ہے کہ یہاں پر رؤیا کا معنی ہے جاننا, علم, سترون ربکم یعنی علم ہے, کیا آپ جانتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل, رؤيا کا لفظ ہے ترى, ترى کیا ہے دیکھنا, کیا نا, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الفیل کے زمانے میں زندہ تھے, موجود تھے, پیدا نہیں ہوئے تھے, اسی سال میں پیدا ہوئے تھے نا, تو اللہ کہے فرمایا الم ترى, اے میرے پیارے پیغمبر, کیا آپ نے نہیں دیکھا. تو ہمیشہ رؤیت کا لفظ جو عربی میں وہ آنکھوں کے دیدار سے اس کا تعلق نہیں ہوتا, بعض اوقات آپ علم کے لفظ کی بنیاد پر بھی رؤیت کے لفظ بیان فرماتے ہیں عربی زبان میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا الم ترى. تو شیخ صاحب اس تعلق سے اب اس کا جواب دے رہے ہیں, اس شبہ کا جواب دے رہے ہیں, فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس حدیث کے تعلق سے یوں کہتا ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے جیسے کہ تم چاند کو دیکھ رہے ہو, جیسے کہ تم چودہویں چاند کو دیکھ رہے ہو, اگر کوئی شخص یہ کہے انکم تعلمون ربکم کما تعلمون القمر لیلۃ البدر, کیا معنی بنتا ہے, لفظ کیا تھا, انکم سترون یترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر, اب ترونوں کو نکال کے تعلمون لگا لے, لگائیں ذرا کیا بنتا ہے جملہ, کیسے سنیں جملہ, یہ بنتا ہے انکم تعلمون ربکم کما تعلمون القمر لیلۃ البدر. ممکن ہے کوئی اللہ تعالیٰ کو جان سکتا ہے, علم کا احاطہ ہو سکتا ہے, اور ترون و تعلمون میں زمین سے فرق ہے کہ نہیں, اگرچہ ترون و تعلمون میں استعمال ہوتا ہے لیکن سیاق اور سباق اسے الگ الگ کر دیتا ہے, کہ اس یہاں پر مراد کیا ہے، کیا حقیقتاً دیکھنا دیدار کرنا مراد ہے یا اس لفظ کا معنی جاننا ہے، علم ہے، تو سیاق و سبق الگ الگ کر دیتا ہے نا. الم ترا میں سیاق و سبق کیا ہے؟ جاننا، یعنی یقینی جاننا ایسا ہوا ہے. اور اتنی بات معروف تھی، قصہ معروف تھا اصحاب الفیل کا، کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الم ترا، جیسا کہ آپ جو بھی جب بھی آپ قصہ پتہ چلتا ہے یوں لگتا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور اس صورت میں دیکھیں کہ کس طریقے سے بریک بینی بھی بیان فرمائی ہے، طائرن ابابیل، کیسے وہ پتھر لے کے آتے ہیں، پتھر کون سے، یہ بھی بیان فرمایا ہے. سجیل، جیسے کہ کوئی شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. ایک تو قصہ اتنا معروف مشہور تھا، اور پھر جو وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے وہ بھی اس طرح اس انداز سے جیسے کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، لیکن حقیقت آنکھوں سے دیکھا تو نہ تھا، جان تو لیا تھا نا. تو کیا یہ جاننا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار، کیا یہ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو رؤیت ہے وہ علم ہے اس بنیاد پہ؟ ہرگز نہیں. نہ تو عربی زبان اس کا ساتھ دیتی ہے، نہ اس حدیث میں جملہ مستقیم ہوتا ہے. اگر کوئی بھی شخص اس جملے کو کسی عربی کے سامنے یوں پڑھے اور کہے یہ حدیث ہے تو اس کی مار سے بچ جائے، کہے گا یہ کون سی عربی تم پڑھ رہے ہو، یہ عربی تو ہے ہی نہیں، اس لیے آپ سے فرمان ہو ہی نہیں سکتا. یہ تعلمون اور جو ہے ترون کی جگہ لگا لیں تو عربی کی جو عبارت مستقیم ہو ہی نہیں سکتی. وہ رأى من افعال القلوب ہے، دل سے دیکھنا، آنکھوں کے فعل سے نہیں ہے نا. تو دل کا دیکھنا علم ہے، آنکھوں سے دیکھنا حقیقت دیکھنا ہے. تو ان دونوں میں فرق کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جب چاہ دل سے دکھا دیا سمجھا دیا، اور جب چاہ اپنی آنکھوں سے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کا قصہ تو سب بتا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے دیدار ہو نہیں سکتا قیامت کے دن. یہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیان فرمایا ہے کہ مومن جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے. جیسا فرماتے ہیں بڑی پیاری بات. اچھا آگے پھر دوسری مثال، چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہو، جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا دیدار ویسے کرو گے جیسے چمکتا ہوا سورج تم دیکھ رہے ہو. دن میں سورج کو دکھایا، رات میں چودھویں کے چاند کو دکھایا، اور پھر ایسے ہی دیکھو گے. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، اچھا لفظ بھی رکھتا، لیس دونہا سحاب، جب سورج ہو اور کوئی بادل بھی بیچ میں نہ ہو. یہ معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں فرمانا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ حقیقتاً دیکھنا ہے یا دل سے جاننا ہے؟ اچھا دل سے جانا تو پھر یہ بیچ میں بادل کہاں سے آ گیا؟ بادل جو ہے اگر دل سے جانا تو بادل بیچ میں کیا تعلق ہے؟ چودھویں کا چاند اور یہ چمکتا ہوا سورج، دوپہر کا سورج، یہ الفاظ ہمیں، ان الفاظ سے ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ ہمیں مقصد کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ الرؤیت الحقیقیہ، حقیقت اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں. اچھا آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، وَهَلْ يَخْفَ مِثْلَ هَذَا إِلَّا عَلَى مَنْ أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ، یہ چیز اسے مخفی تو ہو سکتی ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اندھا کر دیا ہے، جس کی بصیرت ہی نہیں، اس کو کہاں سمجھ جائے گی ان چیزوں کی؟ وہ تو پھر ڈھونڈیں گے نا کہیں، کہیں پہ ہمارے جو فتویٰ ہمیں دیا ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، یعنی بدایت پہلے فتویٰ دیتے پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں، تو کچھ ملا نہیں، اور پھر تعویل کے سہارا لے کر تحریف کر بیٹھے، جیسے آگے چیسا بیان کرتے ہیں. دوسری غلط فہمی، کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے تو تعویل سے کام لیا ہے، کیونکہ عقل کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار محال ہے، ممکن نہیں ہے. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ عقل کا فیصلہ ہے. فل جواب، شیخ صاحب اس کا جواب یہ ہے، یہ اس بحث تمہارا دعویٰ ہے، اور اکثر عقل مندوں نے تمہاری مخالفت کی ہے، تمہاری عقل کی بھی مخالفت کی ہے. یہ کون ہے عقل مند؟ اہل سنت والجماعت. کہ وہ بے عقل ہیں کیا؟ عقل صرف تمہاری ہے کیا؟ سبحان اللہ، جو سب سے زیادہ عظیم تھے اور ذہین تھے اور سمجھدار تھے، جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں، وہ بے عقل تھے کیا؟ عجب بات ہے واللہ. صحابہ کرام، تابع تابعین، تین بہترین زمانوں سے بہتر عقل والا، بہتر سمجھ والا، بہتر تقوی والا، بہتر علم اور عمل والا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس تمہاری عقل کی مخالفت اکثر عقلاء نے کی ہے، اور عقل میں حقیقتاً کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ یہ محال ہے، ناممکن اللہ تعالیٰ کا دیدار. بلکہ عقل کو اگر یہ بتایا جائے کہ ایک چیز موجود ہے اور خود قائم ہے، کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، اس کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، تو عقل کے لیے یہ محال ہے. سبحان اللہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہم کی بات آئی ہے، اگلے درس میں تعویل سے بات شروع کریں گے، تعویل کی تفصیل وقت نہیں ابھی، لیکن جو وہم و گمان کی بات ہے اس کی بات ابھی کر لیتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، مؤلف امام ابو جعفر طحاوی کا یہ فرمان، لمن اعتبرها منهم بفهم، اس جملے کے تعلق سے، یعنی جس نے بھی یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار تو ہوگا لیکن اس بنیاد پہ ہوگا یا اس انداز سے ہوگا، یعنی کیفیت اس کے ذہن میں آئی ہے، تو پھر فوراً اس کے گمان میں کیا آتا ہے؟ تشبیہ آتی ہے، تمثیل آتی ہے، اور اس توہم کے بعد، اس گمان کے بعد وہ تشبیہ کر بیٹھتا ہے. اور اگر اس نے بنیاد سے ہی اللہ تعالیٰ کی دیدار کی نفی کر دی ہے اس توہم، اس گمان کی بنیاد پر، تو ایسا شخص جاحد ہے، معطل ہے، انکاری ہے. بلکہ واجب تو یہ تھا کہ اس گمان کو دور کر دیا جاتا اور حق کو اپنایا جاتا تو باطل خود بخود دور ہو جاتا. تو ان کی نفی جو ہے وہ رد ہے جس نے بھی باطل کو ثابت کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ واجب کیا ہے؟ کہ باطل کو، باطل کی نفی کی جائے اور حق کو ثابت کیا جائے. اگلے درس میں انشاءاللہ شیخ صاحب نے بات کی تأویل کی، رد تأویل کے تعلق سے انشاءاللہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی.